نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولو أننا آٹھواں پارہ ہے دورہ قرآن کے سلسلے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا وَالشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیاطین پیدا کیے تھے کچھ آدمی اور کچھ جن جن میں سے بعض بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افترا پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور تاکہ اس کو پسند کر لیں اور تاکہ مرتکب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوئے تھے افغیر اللہ ابتغی حکما تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے اس کے مضمون خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے بس آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہوا اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ بس جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان لاتے ہو اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا گیا کہاں پڑھائی سورۃ مائدہ میں مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پر بغیر کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام نافرمانی کا ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ تھا رکوع نمبر 1 آٹھویں پارے کا، اس کا عنوان کیا ہے؟ شیطان کا طریقہ واردات۔ اس رکوع میں ہم نے مختلف چیزوں میں جو دیکھا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ حق کو قبول کرنے کا سبب باہر نہیں اندر ہوتا ہے۔ بیرونی طور پہ کتنے ہی معجزات کیوں نہ دکھا دیے جائیں، جس میں سے 3 معجزات کا ذکر آیت نمبر 111 میں ہوا، کیا؟ کہ اگر ان پر فرشتے نازل کر دیے جائیں یا مردے ان سے باتیں کرنے لگیں اور دنیا بھر کی تمام چیزوں کو ان کے سامنے لا کھڑا کیا جائے، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے کہ ہدایت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اگر کچھ معجزے دکھا کے، کچھ تماشے دکھا کے دین منوا بھی لیا جاتا، اسلام قبول کروا بھی لیا جاتا، لیکن وہ اسلام پھر اتنا پائیدار نہ ہوتا، کوڑے کھانے کے بعد بھی قائم رہتا، پتھروں پہ لٹائے جانے کے بعد بھی قائم رہتا۔ لہٰذا اسلام کی شان ہی کیا ہے کہ یہ دلیل کے راستے دل میں آتا ہے اور پھر دل کو مسخر کرتا ہے، لہٰذا اس راستے میں آنے والی کوئی مشکل پھر مشکل نہیں لگتی۔ دوسری بات، اس آیت میں ہم نے دیکھی کہ شیاطین انسانوں کو کس طرح اپنی چکنی چپڑی باتوں میں مگن کرتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے انسان کو بات پیش کرتے ہیں کہ انسان برائی سے بھی راضی ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد خود برائیاں کرنے لگتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، وہ جلدی شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ایمان ہی تو کمزور ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے یہ دیکھا اس رکوع میں کہ دل جو ہے اس کا علاج اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے تمام امراض کب دور ہوتے ہیں؟ جب زندگی میں کتاب آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جائے اور لوگ اللہ کی اس بات کو سن کے مان سکیں۔ اگر اس پورے رکوع کے اوپر ہم اپنی طرف سے دیکھیں تو ہمیں عمل کی باتیں کیا دکھتی ہیں؟ پہلی بات یہ دکھتی ہے کہ ہمیں زندگی علم کے مطابق گزارنی ہے، گمان کے نہیں۔ صرف محض اٹکلوں پہ زندگی نہیں گزارنی، فلاں نے یہ کہا تو یہ کر لو، میرا خیال ہے دین یہ ہے تو یہ کر لو۔ اور آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ایسے ہی دین پہ عمل کر رہی ہے کہ فلاں سے سنا تھا، فلاں نے کہا تھا، اس کا یہ خیال ہے۔ نہیں، دین کی بنیاد علم کی ہے۔ دوسری چیز جو اس رکوع میں ہمارے سیکھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ کہ شیطان کے طریقہ واردات سے ہم نے ہوشیار رہنا ہے۔ مختلف طریقے سے انسانوں کو رب کے بارے میں شبہ ڈالتا ہے، لہٰذا جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے تو پھر وہ اس کی باتوں میں نہیں آتا۔ شیطان نے جو بہت سارے دھوکے ڈالے، اس میں ایک دھوکہ کیا دیا تھا کہ دیکھو یہ مسلمان عجیب ہیں، اللہ کے مارے کو تو کھاتے نہیں، یعنی مردار کو، جس کو اللہ اپنے حکم سے مار دے اس کو نہیں کھاتے، اور جس کو خود اپنے ہاتھ سے مارے اس کو کھا لیتے ہیں۔ اب بظاہر یہ بات بڑی خوبصورت لگتی ہے، کوئی بھی عقل مند ہوگا کہ واقعی اللہ نے مارا مردار کو تم کھا لو۔ نہیں، اصل بات کیا ہے کہ جس رب نے اس کو مارا اسی نے کہا کہ اس کو نہ کھاؤ۔ تو لہٰذا زندگی کے اندر ہمیشہ ہی شیطان سے بہت بچ بچ کے رہنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کسی بات سے متاثر ہو جائے اور پھر اس کے بعد اپنی آخرت کو گنوا دے۔ ایک اور چیز جو ہم نے اس رکوع میں سیکھی وہ کیا ہے؟ کہ ہم نے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے اور چھپے ہوئے گناہوں کو بھی۔ ظاہری گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو دوسروں کو نظر آ جاتے ہیں، مثلا کسی کا سر عام فحاشی کرنا، کوئی اور کام دوسروں کے سامنے کرنا۔ لیکن چھپے ہوئے کام کون سے ہیں؟ جو انسان تنہائی میں کرتا ہے، یا وہ گناہ جو دل کے ساتھ کیے جاتے ہیں، مثلا دل میں کسی کے بارے میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا، حسد کرنا، یا راتوں کو تنہائی میں چھپ کے کوئی گندا کام کرنا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں سے منع کرتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں یہ شیطان کو اپنا کام کرنے میں آسانی مہیا کرتے ہیں. جب انسان اپنے نفس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد شیطان کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے رکوع پہ چلتے ہیں. اَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا, تصور میں لائے, پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا. کبھی مردے کو زندہ کرتا ہوا یا ہوتا ہوا دیکھا نہیں ہے, لیکن تصور میں کریں کہ کیا اس کی حالت ہونی چاہیے جس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جائے, اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہونا چاہیے. اب آگے سنیے. اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے. کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوش نما معلوم ہوتے ہیں, اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں, اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں اور ان کو ذرا بھی خبر نہیں. اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے. اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے. ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی, اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سخت سزا. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. پس جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے, اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے. جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کرتا ہے, اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے. ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیات کو صاف صاف بیان کر دیا. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے, اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع کرے گا پھر کہے گا, اے جماعت جنات کی, تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے, اور جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے, اے ہمارے پروردگار, ہم میں سے ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا اور ہم اپنی معین میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے. ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے, بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا بڑا علم والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اسی طرح ہم نے بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کی وجہ سے. یہ تھا رکوع نمبر 2. اس کا عنوان کیا ہے؟ اسلام اور کفر کی کشمکش. اس رکوع میں ہمیں 4 مختلف باتوں پہ توجہ دلائی گئی. ابتدا میں وہ شخص جس کی زندگی میں پہلے اسلام نہیں تھا یا قرآن نہیں تھا, پھر اللہ نے اس کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی, اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندہ شخص سے تعبیر کیا. کفر کو مردگی اور اسلام کو زندگی, اور اسلام کے بعد پھر نور یمشی بہ فی الناس, قرآن کا ساتھ. یہ آیت بہت ہی زیادہ توجہ طلب ہے ہم سب کے لیے کہ اسلام سے پہلی زندگی ایسے ہی ہے جیسے انسان مردہ. مردہ کیا ہوتا ہے؟ نہ اس کو اپنی ہوش ہوتی ہے, نہ اس کو دوسرے کی ہوش ہوتی ہے. اس کی زندگی بے حس و حرکت ہے. کوئی بھی پکار لگائے وہ اٹھتا نہیں, کچھ کھانے کے لیے سامنے رکھے تو وہ اس کو کھاتا نہیں, کوئی کام نہیں کر سکتا, اپنے آپ کو جسم کو حرکت نہیں دے سکتا. اسی طرح وہ لوگ جو بدقسمتی سے اسلام کے بغیر زندگی گزارتے ہیں وہ بھی مردہ ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی حرکت نہیں، کوئی مقصد نہیں، رب کی بات سن کے بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، نہ وہ لوگوں کو کوئی فائدہ دیتے ہیں نہ لوگ ان کو کوئی فائدہ دیتے ہیں. ساری دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے باوجود بھی ان کے دل اندھیروں میں رہتے ہیں، کوئی سکون نہیں، کوئی خوشی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے اس کو اسلام دیتا ہے. پھر اسلام بھی صرف نہیں بلکہ جب قرآن زندگی میں آتا ہے تو پھر اس کو زندگی کی اصل قدر محسوس ہوتی ہے. اس کو اگر آپ کفر سے اسلام کی طرف نہ بھی سمجھیں تو اس کو آپ جہالت سے اسلام کی طرف لا سکتے ہیں. یعنی وہ شخص جو مسلمان تھا لیکن رواجی مسلمان تھا، مسلمان تھا بائی چانس، لیکن جب وہ ایک شعوری مسلمان بنتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. وہ چلتا پھرتا لوگوں کے لیے ایک روشنیوں کا پیغمبر بن جاتا ہے. اس کی ذات، اس کے عمل، اس کے معاملات لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، اسلام سے نفرت دلانے والے نہیں. وہ قرآن کے پیغام کا ایک منہ بولتا ثبوت بن کے دنیا میں پھرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی روشنی اتنی بڑھتی ہے کہ دوسرے بھی اس سے فیض یاب ہوتے ہیں. لہذا ہمارے عمل کی بات اس میں کیا ہے کہ ہم نے شعور کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. جہالت کے ساتھ جیے تو کیا جیے؟ کیا جہالت کی زندگی جیئیں گے تو کیا موت بھی جہالت کی چاہتے ہیں؟ قرآن کے بغیر کی زندگی اندھیروں کی زندگی ہے. اندھیرے میں انسان اپنے نفع نقصان کو نہیں پاتا، نقصان دہ چیز کو فائدہ مند سمجھ کے پکڑ سکتا ہے. لہذا وہ لوگ اس سے بہت زیادہ خطرے میں ہیں جو رات کے وقت اندھیری رات میں چلے. میں اس آیت کو کس طرح سمجھتی ہوں، جیسے رات کا وقت ہوتا ہے تو اندھیری روڈ، سڑک ہو، کوئی بجلی بھی نہیں، بہت کم وہاں لائٹ ہو، تو عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ گاڑی کی جو اپنی لائٹس ہوتی ہیں اسی میں راستہ دیکھا جاتا ہے. اور اگر کبھی تصور میں لائیں کہ کسی ایسی جگہ پہ گاڑی ہو کہ نیچے دریا ہو، کسی باریک پل پہ ہیں، دونوں طرف اس کے سائڈیں بھی نہیں، بہت ہی زیادہ احتیاط سے چلنا ہے، اور اتنی میں دیر میں ہی جو گاڑی والا ہے اس کی گاڑی کی لائٹس خراب ہو جائیں، کیا حال ہوگا اس کا؟ ایک ایک قدم اس کا جو ہے وہ موت کے منہ میں اس کو لے جا سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بھول، ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ اس کو اس چیز سے دور کر سکتی ہے. لیکن یہاں کیا جائے گا؟ جان جائے گی. لیکن وہ لوگ جو ہدایت کے نور کے بغیر زندگی گزارتے ہیں وہ اس سے بھی بڑے خطرے میں. ایمان کا خطرہ، دنیا بھر کی زندگی پانے کے بعد ایک ایندھن جہنم کا جو خطرہ ہے وہ بہت بڑا ہے. ہم نے اپنے دل میں اس چیز کی تڑپ پیدا کرنی ہے کہ ہم نے لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکالنا ہے اور لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنا ہے. کفر کے اندھیروں سے کن کو نکالنا ہے؟ جو غیر مسلم ہے. اور جہالت کے اندھیروں سے کن کو نکالنا ہے؟ جو ہم ہی جیسے، جو اپنا نام مسلمان رکھتے ہیں. ان کی زندگیوں میں کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایک دیا جل جائے ہماری وجہ سے، اور کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ سکیں کہ اللہ عمل تو نہیں تھے لیکن تیری محبت میں میں نے دوسرے کو دین کی طرف بلایا تھا. پھر ایک اور چیز اس رکوع میں جو ہم نے دیکھی وہ کیا ہے کہ عموماً بڑے لوگ، یعنی انفیوشل پیپل، اس میں دولت والے ہی ضروری نہیں بلکہ بڑے عہدوں والے، بڑے رتبے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں میں برائی پھیلاتے ہیں. یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہر معاشرے کے اندر کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں. وہ کسی بھی نام سے ہو سکتے ہیں. میں کسی خاص فیلڈ کا نام لے کے کوئی تعصب نہیں بیدار کرنا چاہتی، لیکن ہر سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں. فیشن کے دل دادا لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، کھیلوں کے دل دادا ان کو دیکھتے ہیں. اسی طرح بعض دولت کے نام پہ لوگوں کی منہ میں رال ٹپکاتے ہیں. ایسے لوگ عموماً مکر و فریب زیادہ کرتے ہیں. اس کا پھر یہ مطلب نہیں کہ دولت مند سارے ہی ایسے ہوتے ہیں یا کھیلنے والے سارے ہی ایسے ہوتے ہیں. اصل بات کیا ہے کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو بہت مشکل چیزوں کی طرف لے جاتا ہے. دولت بہت اچھی چیز ہے لیکن اپنے ساتھ بہت خطرناک فتنے لے کے آتی ہے. جس نے اپنے آپ کو دولت کے فتنوں سے بچا لیا وہی دولت انشاءاللہ تعالی اس کے لیے خیر بھی بنے گی. تو لہٰذا انسان کو इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे मिस्कीनी की जिंदगी दे। कुरान पाक में दो तीन मुख्तलिफ मुकामात पे आता है कि वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम, अपने नफ्स को उन लोगों के साथ रोक लो जो अल्लाह को सुबह शाम पुकारते हैं। तो मुराद क्या है कि इंसान अपने आप को मुख्तात जिंदगी गुजर करवाए। फिर एक और चीज इस रुकू में बड़ी खूबसूरत थी, आयत नंबर 125 के हवाले से, शरह सदर बमुकाबला ज़ईक़े सदर, सीने का खुलना क्या होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया वमै युरिदिल्लाहु अन यहदिया यशरह सदरहू लिलइस्लाम, अल्लाह ताला जिस बंदे को राह रास पे डालना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खुलता है। सीने का खुलना क्या होता है और इसकी अलामात क्या है, तो इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा। आसान सी बात जो इस वक्त के माहौल के मुताबिक आपको बताना चाहूंगी वो क्या है, शरह सदर क्या होता है कि नेकी करना आसान हो जाए और गुनाह करना मुश्किल हो जाए। और सीने का घुटना क्या होता है, इसके आगे आप एक थोड़ा स्लैश डाल के या बीच में लाइन डाल के लिखिए दूसरी तरफ, सीने का घुटना क्या होता है कि नेकी मुश्किल लगे और गुनाह आसान लगे। ये है इसकी आसान सी इस वक्त आपके मुताबिक तारीफ। बाकी इसकी तारीफें हम बाद में पढ़ेंगे जब इन आयतों को मजीद तफसील से देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन सीने का घुटना जो है वो इंसान की बदबख्ती की अलामत है। जैसे आसमान की तरफ जाने वाले यानी पहाड़ी की तरफ चढ़ने वाले का या सीढ़ियों की तरफ ऊपर जाने वाले का सीना घुटता है, इसी तरह नेकियां करने से सीना घुटने लगता है। और जिसका सीना खुल जाता है उसको उसके अंदर और मजा आने लगता है। लिहाजा हमने यहाँ अपने लिए एक दुआ करनी है कि अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री, ऐ अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। क्योंकि सीने में क्या है, दिल, और दिल क्या है, हिदायत को कबूल करने वाला आला, एक रिसेप्टर है। जिसने उस आले को बंद किया हो बाकी चीजें कैसे कबूल होंगी। मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे दूंगी, जैसे अगर आप में से इस वक्त अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो टेलीफोन लाइन पे सुन रहे हैं, अब अगर कोई अपने टेलीफोन की लाइन बंद कर दे तो क्या ये बात उन तक पहुंचेगी। कितनी ही बातें यहां कर ले उन तक एक बात नहीं जाएगी। कुछ लोग पेल टॉक पे सुन रहे हैं, अगर वो पेल टॉक की विंडो बंद कर दें और शोर मचाते रहें कि हमें आवाज नहीं आती, पहुंचेगी बात उन तक। कोई अगर ब्राउजर है उसके अंदर यानी जो मीडिया प्लेयर है उसमें खोले, नहीं आएगी। आवाज कब आएगी, जब उसको खोलेंगे। इसी तरह याद रखिए, बड़ी काम की बात है, हमारे इर्द गिर्द जितनी मर्जी कुरानी आयतों का बिर्थ हो, जितने मर्जी दर्स वास जुमे के खुतबे कुरान के दौरे सुनने का हमें मौका मिल जाए, जब तक अपने दिल को नहीं खोलेंगे कुरान अंदर नहीं आएगा, इस्लाम अंदर नहीं आएगा। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमारे घर के दरवाजे पे कोई दस्तक देता है ना कि दरवाजा खोलो मैं अंदर आना चाहता हूँ, इसी तरह अल्लाह की ये किताब हमारे दिल के दरवाजे पे हर रोज दस्तक देती है, अब तो खोल लो दिल को, अब तो कई साल हो गए, अब तो मुझे अंदर जगह आने की दो, अब तो मैं अंदर आना चाहती हूँ। और एक दफा जब दिल में ये किताब आ जाती है फिर ये कुरान इंसान के दिल की बहार बनती है। हम सुबह फजर की सुन्नतों के बाद एक दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा जाल फी कल्बी नूरा व बसरी नूरा, बड़ी तवील दुआ है, लेकिन ये दुआएं मांगने के बावजूद सीने क्यों नहीं खुल रहे कि हमने अपने दिल के दरवाजे बंद किए हुए। लिहाजा बड़ी मोहब्बत से अपने लिए उर्दू में, इंग्लिश में या अरबी में दुआ मांगिए कि अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। अगली आयतों को सुनने से पहले मैं अपने सीने को खोल लूं। कभी कभी कहते हैं ना, वो दरवाजा तो खोलना मैं भूल ही गई थी, अच्छा मैंने वो तो किया नहीं। अब 10 सेकंड तक के लिए अपने लिए अच्छी सी दुआ मांगे कि जिससे आपको लगे कि आपका सीना खुल गया है, फिर महसूस कीजिए, फिर आप देखेंगे कि सुनने में आपको मजीद जज्ब होगा। अल्लाह ताला हम सब के सीनों को खोल दे। इसके बाद इस रुकू के आखिरी हिस्से में एक और चीज थी, और वो क्या थी कि दुनिया में वो लोग जो एक दूसरे को बुराई की दावत देते हैं, कल क्यामत के दिन वो एक दूसरे से बेजारी का इजहार करेंगे। جب پتہ چلے گا کہ دنیا میں مل کے گناہ کرنے کا مزہ اکٹھے اٹھایا تھا تو لہٰذا اب جہنم کے اندر جلنے کا بھی عذاب اکٹھے سہنا ہے, تو اس وقت پھر لوگوں کو اس چیز سے بہت تکلیف ہوگی. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کے بھی کچھ معمولات بتائے. تین کام ہیں وہ جو ہر وقت کرتے رہتے ہیں, یعنی شیطان کا مرغوب پسندیدہ کام کیا ہے؟ نمبر ایک, جھوٹی باتوں کو ہوا دینا, ایک دوسرے کو دھوکہ دینا, اور تیسری چیز کیا ہے کہ نبیوں اور اللہ والوں کی مخالفت کے لیے لوگوں کو اکسانا. اس رکوع میں اس پہ بہت زبردست طریقے سے بات ہوئی کہ کچھ شیطان صرف اسی کام پہ لگے رہتے ہیں کہ وہ لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں یا بلاتے ہیں ان کے عیب چنو, اور وہ دنیا والوں کو اتنا نہیں تنگ کرتے. اب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو دنیا میں لگے ہوئے لوگ ہیں نا, شیطان کو ان پہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. شیطان کا ہدف کیا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والے لوگوں کے ساتھ ان کے اندر پریشانی ہو. انشاءاللہ آگے ایک رکوع آ رہا ہے جس میں تفصیل سے آپ کو لکھاؤں گی کہ شیطان کے کیا ہتھ کنڈے ہیں. چلیے رکوع نمبر تین پہ چلتے ہیں. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. اے جنات اور انسانوں کی جماعت, کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکامات بیان کرتے اور تم کو آج کے اس دن کی خبر دیتے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں, اور ان کو دنیا کی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا, اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے. یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے, اور آپ کا رب آپ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے, اور آپ کا رب بالکل غنی اور رحمت والا ہے, اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے. کچھ محسوس ہوا سنتے ہوئے؟ اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے, جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل کے بعد پیدا کیا گیا. انما توعدون لآت, جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی ہے, اور تم ہرگز عاجز نہیں کر سکتے. آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم, تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو, میں بھی عمل کر رہا ہوں. سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے فائدہ مند ہوگا. یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی بھی فلاح نہ ہوگی. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ, اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں, ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اس زوم کے ساتھ جو خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے. پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی تو وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتی, اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ اس کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے. سا اما یحکمون, کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں. اسی طرح اور بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کو پسندیدہ بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں, اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں. اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ لوگ ایسا کام نہ کرتے, تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ, اور یہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ مویشی ہیں اور کھیت ہیں جس کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں, ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے جن کو ہم چاہیں, اور یہ مویشی ہیں جن پر سواری یا باربرداری حرام کر دی گئی, اور کچھ مویشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے محض اللہ پر جھوٹ باندھنے کے طور پر. ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جھوٹ باندھنے کی سزا دیتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز اس مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری مرد عورتوں پر حرام ہے, اور اگر وہ مردہ ہے تو وہ اس میں سب برابر ہیں. ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانیوں کی سزا دے دیتا ہے. بلا شبہ وہ حکمت والا اور بڑے علم والا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحا بغیر علم, واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض حماقت کے طور پر بغیر کسی سند کے قتل کر ڈالا, یعنی ابارشن آج کے دور میں. اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھیں ان کو حرام قرار دیا محض اللہ پر جھوٹ باندھنے کے طور پر. بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہ ہوئے. یہ تھرکو نمبر 3, اس کا عنوان ہے خود ساختہ پابندیاں. 4 باتوں کا اس میں ذکر ہے. سب سے پہلے اس حقیقت کی طرف اشارہ دلایا گیا کہ قیامت کے دن شیاطین سے پوچھ گچھ ہوگی. آج دنیا میں تو کھلی چھٹی ہے لیکن پوچھا جائے گا. 3 باتیں پوچھی جائیں گی شیاطین سے قیامت کے دن. کون کون سی؟ نمبر 1, کیا تمہارے پاس پیغمبر نہ آئے تھے؟ یہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے, یعنی خود اپنے خلاف گواہی دیں گے. اور 3 بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ گواہی کیوں لی جائے گی, تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. پھر اس رکوع میں ہم نے درجوں کا فرق دیکھا. 5 باتیں معلوم ہوئیں درجوں کے اعتبار سے, اور ہم سب کو ضرور سننی چاہیے کیونکہ آج دنیا میں ہر بندہ سٹیٹس کانشیس ہے. کل قیامت کے دن لوگوں کے مختلف سٹیٹس ہوں گے. کیسے؟ نمبر 1, ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا. جتنی کوشش یہاں کی ہوگی اتنی جزا وہاں ملے گی, جتنی خیر کو پھیلانے کی کوشش کی ہوگی وہاں خیر کے درجات ہوں گے. جنت کی وجہ ہوگی تو جنت میں درجے بلند ہوں گے. جہنم کی لوگوں کو برائیوں کی دعوت دی ہوگی تو جہنم کے اندر پھر درجے زیادہ ہوں گے. دوسری چیز ہمیں بتائی گئی کہ قیامت یقیناً آئے گی. یقین کر لو اس کا, معلوم تو ہے اب یقین کر لو, کیونکہ یقین انسان کے عمل کو بدل دیتا ہے. تیسری چیز معلوم ہوئی کہ اللہ بے نیاز ہے, قیامت کے دن کسی کو پکڑتے ہوئے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. چوتھی بات ہم نے پڑھی کہ کوئی اللہ کو عاجز کرنے کی قدرت نہیں رکھتا. اور 5 بات ایک دھمکی دی گئی کہ آج پھر جو کرتے ہو کر لو, قیامت کے دن اپنے انجام کو پالو گے. اتنی بات پہ ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں قیامت کے دن جواب دہی کا احساس پیدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ شیطانوں کو پوچھے گا تو کیا ہمیں چھوڑ دے گا؟ کیونکہ انسانوں کی بات بھی ہوئی. دنیا میں کچھ بھی کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. دوسری بات ہم نے سیکھی کہ دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا, وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. تیسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ آج جتنی کوشش کریں گے کل وہاں اتنا ہی درجہ پائیں گے. بالکل دنیا کی طرح جتنا مال خرچ کرتے ہیں اتنی اچھی چیز لے کے آتے ہیں. ہماری زبان میں ایک محاورہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. دنیا میں اس قانون پہ بڑی خوشی سے عمل کرتے ہیں اور اس دنیا کو اپنا سب کچھ بھی دے دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ نہیں چیز اچھی لینی چاہیے. سستا روئے بار بار, مہنگا روئے ایک بار, دنیا میں یہ کہتے ہیں نا. مشکل میں پڑ کے نہ چاہتے ہوئے मेहनत करके रात दिन एक करके भारी से भारी चीजें खरीदते हैं ताकि ज्यादा देर चलेंगी। हालांकि चीजें तो वाकई चलेंगी, ये नहीं मालूम कि हम चलेंगे कि नहीं। खरीद के लाते हैं और अभी इस्तेमाल भी नहीं की, अभी उसके स्टिकर्स भी नहीं उतरे और हमें जाना पड़ता है। लेकिन हमने उस आखिरत के लिए क्या सोचा है? वहां के लिए अगर कोई ना सब स्टैंडर्ड चीज मिल गई, कोई नकारा, कोई रद्दी, कोई बेकार चीज हमारे आगे आ गई तो क्या बनेगा? वहां तो बहुत लंबा रहना है। वहां के कपड़े तो कभी पुराने नहीं होंगे, एक दफा खराब कपड़े पहन लिए उतरेंगे नहीं जब तक अल्लाह ना चाहे। खराब चीज सामने खाने को रख दी गई, खानी पड़ेगी चाहे दिल ना चाहे। आज दुनिया में स्टेटस कॉन्शियस होते वक्त जन्नत के स्टेटस की फिक्र करनी है। अपने लिए सवाल लिखते हैं इधर, मैंने जन्नत में किस दर्जे में अपना नाम लिखवाना चाहा है? मेरी कोशिशें क्या हैं? ख्वाहिश नहीं पूछी, ख्वाहिश में तो हम सब लिखेंगे जन्नतुल फिरदौस। मेरी कोशिशें किस दर्जे की हैं? अगर मैं ये दुआ मांगती हूँ कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, तो क्या मैंने उसकी कीमत जमा करनी शुरू कर दी? क्या दुनिया में कुछ बगैर कीमत के मिलता है जो वहां मिलेगा? कल क्यामत के दिन अगर मैंने अपने मुखालिफों को या अपने रकीबों को या अपने दोस्तों को अपने से ऊपर देखा तो मैं कैसा महसूस करूंगी? हरकत में लाइए अपने दिल को, सोचिए क्या हाल होगा उस वक्त। फिर आज दुनिया में किसी की जरा अच्छी चीज देख के अपनी और बुरी लगने लगती है। लिहाजा कोशिश, अल्लाह ताला हमारी कोशिशों में इखलास डाल दे और बरकत डाल दे। कभी आजिज नहीं आना। एक और चीज हमने, तीसरी चीज जो इस रुकू में पड़ी वो क्या है कि रस्मों रिवाज को खुदा बनाने वाले। बास लोग जो हैं वो अल्लाह को पूछने की बजाय अपनी रस्मों रिवाज को पूछते हैं। मुश्रिकीन मक्का की कुछ बातों का अल्लाह ताला ने इधर जिक्र किया। क्या एक आदत थी उनकी, अपनी फसल जब आती तो उसके तीन हिस्से करते, एक हिस्सा अपने लिए रख लेते, दूसरा हिस्सा अपने बुतों के नाम पे निकालते और तीसरा हिस्सा अल्लाह के नाम पे देते। ऐसा ही चलता। लेकिन अगर किसी साल फसल कम होती तो अपना भी रख लेते, बुतों का भी रख लेते, कमी करते तो अल्लाह के हिस्से में कमी करते। मसलन एक खेती होती, उसके तीन हिस्से और उन्होंने मखसूस किया होता था कि ये इतना टुकड़ा इसकी फसल मेरी है, ये टुकड़े की फसल बुतों के नाम पे जाएगी और इस टुकड़े की फसल अल्लाह के नाम पे देंगे। कभी इत्तेफाक ऐसा होता कि बुतों वाले हिस्से में फसल कम होती या नहीं होती, कोई बीमारी पड़ जाती तो क्या करते, अल्लाह वाली हिस्से में जो फसल उगती उसकी कमाई बुतों को दे देते हैं, लेकिन अल्लाह को कुछ ना देते। और कभी इसके बरक्स अगर होता कि बुतों वाले हिस्से में फसल हो जाती और अल्लाह ताला के हिस्से में ना होती, तो फिर ऐसा नहीं करते थे कि अब अल्लाह को दे दें। अल्लाह ताला ने इस रस्म की यहां बात कर दी कि देखो जरा कैसे बुरे फैसले करते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने इनके कत्ले औलाद का जिक्र किया। अगर इस चीज को हम सामने रखें तो क्या हम में से तो कोई ऐसा नहीं करता? हम कब अपनी चीजों के रुख मुंह खोलते हैं अल्लाह के रास्ते में? जब खुशहाली होती है, और जब मुश्किल आती है तो क्या कट डाउन करते हैं? लिखिए जरा, जब हाथ तंग होता है तो कौन सा खर्चा कट डाउन करती हूं? सोचने की बात है, और बात है मोहब्बत की और यकीन की। फिर ऐसे सवाल तभी उठते हैं कि हमारे ऊपर तो बहुत कर्जा है, अब हमें तो ज़कात नहीं देनी। ये नहीं पता कि कर्ज है किस चीज का, वो भी एक ख्वाहिश पूरी करनी है और इधर से भी फायदा लेना चाहते हैं। इंसान जब भी कभी अल्लाह ताला के साथ ऐसा मामला करना चाहे तो उसको अल्लाह ताला के अजाब से डरना है कि क्या हमारा रवैया उन्हीं मुशरिकीन जैसा तो नहीं कि मुश्किल पड़ी तो फिर तो सदका खैरात और कुछ ऐसी चीजें निकाली लेकिन खुशियों में और अपनी चीजों में नहीं रखा। हमने इसमें से अमल की बात यही सीखी कि इंशाअल्लाह ताला हमने अल्लाह के हिस्से को कम नहीं करना और सिर्फ अल्लाह का हिस्सा होगा, किसी गैर का नहीं। और हालात जैसे भी हों, हमने अपने ऊपर जो चीज़ फर्ज कर रखी है उसको निभाना है। और दूसरी बात जो हमने इसमें सीखी, औलाद को कत्ल नहीं करना, एबॉर्शन से बचना है। आखिरी चीज़ जो इस रुकू में थी वो क्या थी? कुछ खुद साख्ता पाबंदियाँ। मुशरिकीन ने बहुत ही अजीब व गरीब दीन बना रखा था। 5 मुख्तलिफ चीज़ों का, बुरी रस्मों का इनका जिक्र इधर हुआ जो उन्होंने अपने जानवरों और अपनी खेतियों के बारे में कर रखी थी। एक क्या थी, बहुत ही फरसूदा सी रसूमात हैं, सिर्फ एक दो का जिक्र कर देती हूँ। कहते कि अगर एक बकरी है, मिसाल है, अगर उसके पेट में बच्चा है, अगर उसको ज़िबह करते हैं और बच्चा जिंदा है तो उसको सब खाएंगे, लेकिन अगर उसके पेट में मुर्दा बच्चा है तो उसको सिर्फ औरतें खाएंगी, मर्द नहीं खाएंगे। इसी तरह कुछ जानवरों के बारे में उन्होंने खुद साख्ता ख्याल बनाया था कि इनकी पुश्त सिर्फ मर्दों के लिए जायज़ है, औरतों का इसमें हिस्सा नहीं। यानी बहुत ही अजीब व गरीब सी बातें हैं कि जिसको सुन के भी बंदे को हैरत होती है कि इंसान की अकल काम करती है, लेकिन जब हम इसको अपने आज के दौर में अपने आज की फरसूदा रस्मों पर लाते हैं तो बात समझ में आती है। मसलन आज के दौर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों ने बना रखी हैं। कुछ बीबियों के नाम की न्याज है कि उसको औरतें नहीं खाएंगी, मर्द नहीं खाएंगे, जी बिल्कुल। और भी कुछ चीज़ें मेरे इल्म में हैं, जैसे कूंडे, रजब के कूंडे जो हैं वो खास औरतें खा सकती हैं, खास दिनों में खा सकते हैं, और दूसरी तरफ उसको नहीं खा सकते, खुले आसमान पे नहीं खा सकते, छत के नीचे उसको खाएंगे। यानी इतनी अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें आज हमारे यहाँ भी मौजूद हैं कि जिसका बिल्कुल ये खुद साख्ता पाबंदी है। कुछ खास महीनों के साथ कुछ चीज़ें खास रख ली जाती हैं, इस महीने में शादी नहीं करनी, चांद की इन तारीख जो ढलती हुई तारीख है अगर उसमें शादी की तो घर बर्बाद हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है दीन से इनका कोई ताल्लुक नहीं। हमने अपने लिए क्या बात सीखी कि दीन के नाम पर खुद साख्ता पाबंदियों से खुद को निकालना है। मुझे बहुत सारी पाबंदियां और भी याद आ रही हैं, बस आप देखिए कि बाज़ ख़वातीन पीरियड्स के अंदर अपने आप को बहुत सारी मुश्किलों में जकड़ लेती हैं। मसलन कि अपने आप को यानी हर चीज़ से दूर रखना, फिर अगर उन दिनों के पहने हुए कपड़े हैं तो उसको दोबारा नहीं पहनना धोए बगैर, फिर इसी तरह से अपने यानी कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ होती हैं। लोग कहते हैं कि दीन सीखने से ज़िंदगी मुश्किल होती है, एक अमूमन ख्याल है ना, इसी वजह से बहुत सारे लोग दीन की तरफ नहीं आते। मैं इस चीज़ को जब मैंने पहली दफ़ा देखा, कुरान को सीखा पढ़ा, तो मैंने सोचा ये कितनी झूठी बात है। जितनी ज़िंदगी दीन सीखने से आसान होती है उतनी वैसे नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें इंसान करता है लेकिन दिल पे बोझ रखता है, लेकिन इंसानी फितरत के तकाजे से वो कर लेता है लेकिन उसको गुनाह समझता है। फिर जब वो पढ़ता है असल कुरान और फिर साथ सुन्नत को मिला के तो वो चीज़ गुनाह नहीं होती, तो फिर सोचता है कि खामखा मैंने अपने आप को एक गिल्ट में रखा। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हमें सच्चा और साफ सुथरा दीन अता फरमाए ताकि फिर हम उसके ऊपर अमल करके अपनी ज़िंदगियों को आसान कर सकें।